جو متقی ہو جو سچ بولتا ہو جو احساس کر لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے احساس کر لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں. سلسلے میں شامل کریں گے پہلے درود پاک کی فضیلت اور پھر آپ کے سوالات کی طرف بڑھیں گے. نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے، اور قرات احد پہاڑ جتنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پہلا سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں، اور کون ہیں، کہاں سے ہیں، کیا سوال کر رہے ہیں دیکھتے ہیں. جی
سوال یہ ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، جو بچوں کی ہم موڈیسری میں ایکٹیویٹی بک بناتے ہیں نا، میں اس کا بزنس کرتا ہوں، تو اس میں جو ہم مطلب تصویروں وغیرہ کوئی چیز بناتے ہیں تو کیا اس کی کمائی حلال ہے؟
ٹھیک ہے جی، ایکٹیویٹی بکس کا بزنس ہے آپ کا.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خود کیا کرتے ہیں؟ ایڈیٹنگ کرتے ہیں.
یہ بزنس ہے ان کا، تو کاروبار اونر ہیں.
اچھا
جی، جو سمجھ میں آ رہا ہے کال سے انہوں نے کہا ہم بزنس کرتے ہیں.
دیکھیے، بچوں کی ایکٹیویٹی بک جو ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہوں گی، کوئی پاکستان کا نقشہ ہوگا، کوئی درختوں کی معلومات ہوں گی، کوئی جانوروں کی معلومات ہوں گی، مختلف چیزیں ہوں گی، اور اس میں تصویر بھی ہوگی. اگر تو کوئی دکاندار ہے تو ایسی کتاب کا بیچنا تو جائز ہے جس میں کوئی خلاف شرع تصویر نہ ہو، جب تک کہ تو ایسی کتاب تو بیچی جا سکتی ہے. البتہ جو بنانے والے ہیں وہ بہرحال ان کے لیے حکم اپنی جگہ پر موجود ہے کہ جو تصویر کا بنانا ہے وہ جائز نہیں ہے. جیسے دارالمدینہ ہے، یہاں کے بھی بکیں ہیں، یہاں کے بھی کتابیں ہیں، تو یہاں یہ ہوتا ہے کہ جو چہرہ ہے اس کو بلر کر دیا جاتا ہے، چہرے کو مسخ کر دیا جاتا ہے تاکہ جو تصویر کا حکم ہے وہ برقرار نہ رہے، اور تصاویر اس کے اندر بھی ہوتی ہیں.
دارالمدینہ
والے کے لیے حکم ہے
جی،
جو بیچنے والا ہے اس کے لیے وہ کتاب بیچنا جائز ہے.
ٹھیک ہے، مفتی صاحب نے تو اس کا شرعی جواب دیا، جائز نہ جائز کا ارشاد فرمایا. آپ کاروبار کرتے ہیں تو آپ کو میرا ایک مشورہ ہے کہ دارالمدینہ کی جو نصابی کتب ہیں وہ چیک کر لی جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ممکن ہو شاید آپ کے لیے فائدہ مند ہو کہ دارالمدینہ کا جو ہمارا ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے جو بکس ڈیولپ کرتا ہے اور بناتا ہے اس سے اگر مل لیا جائے تو شاید اچھی رہنمائی ہو جائے گی. اس اعتبار سے کہ بعض اوقات جب شرعی مسئلہ پتہ چلتا ہے تو کام کرنے والا سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر یہ چیز چھوڑوں گا تو میرے لیے مشکل ہوگا، حالانکہ اس کے لیے یعنی دنیاوی اعتبار سے دوسرے راستے موجود ہوتے ہیں جس کو شریعت نہیں روک رہی ہوتی، یا اس کے متبادل چیزیں موجود ہوتی ہیں، تو وہاں سے بھی آپ کو اچھی گائیڈ لائن آپ کے کاروبار کے اعتبار سے ہو سکتا ہے مل جائے. اگلی کال دیجیے.
ایک میرا دوست ہے، وہ کنسٹرکشن کا ٹھیکیدار ہے، تو وہ اس نے لائبلٹی اپنی نکالی ہے کہ یار مجھے ایک کام میں سے کوئی 30% بچتا ہے، تو وہ کرا کے ٹیکس ادا کر کے جو بقایا رقم بچتی ہے نا، تو کہتا ہے یار وہ میرے ساتھ اگر کوئی انویسٹر مل جائے نا تو میں 50 خود رکھ لوں گا، 50 اس کو دے دوں گا. کیا یہ میرے ایک ریلیٹو نے میرے تھرو اس کے ساتھ کام کیا، کیا یہ جائز ہے یا نہیں اس طرح کام کرنا؟ اس کے بارے میں میں جاننا چاہ رہا ہوں.
ٹھیک ہے،
بالکل پراپرٹی کے کام کے اندر بھی انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے، کچھ پیسے اس کے ہوں گے، کچھ پیسے آپ کے ہوں گے، اور اس سے جو ہے وہ کوئی جگہ بنائی جائے گی یا کسی پلاٹ کے اوپر جو ہے وہ عمارت بنائی جائے گی، اور یہ عمارت بنا کر بیچی جائے گی، تو اس کے اندر انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے. اب اس کے اندر پہلی چیز تو یہ ہے کہ دونوں کا کیپیٹل واضح ہو کہ اس کا اتنا کیپیٹل ہے، اس کا اتنا کیپیٹل ہے، دونوں کا کیپیٹل واضح ہو، اس کا تناسب نکل آئے کہ ابھی 60% کیپیٹل ایک کا ہے، 40 ایک کا ہے. پھر یہ نفع کی طرف آئیں کہ جناب نفع جو ہے وہ دونوں اس حساب سے تقسیم کریں گے، نفع فگر میں نہ ہو، وہ بھی تناسب کے اندر ہو، فیصد کے اندر ہو. اسی طریقے سے یہ بھی ممکن ہے کہ پیسہ ایک ہی کا ہے، کام دوسرے کا ہے، جو ورکر ہے جو ٹھیکیدار کام کر رہا ہے وہ صرف کام کرے گا, پیسہ انویسٹر کا ہوگا, یہ بھی ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی درست ہے کہ پیسہ دونوں کا ہے لیکن کام ایک کر رہا ہے, جیسے جو عملی فیلڈ میں ٹھیکیدار ہے وہ کام کرے گا دوسرا کام نہیں کرے گا, یہ بھی ٹھیک ہے. نفع کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے. تو بنیادی طور پر یہ شراکت ہے, شراکت کے جو اصول اور ضابطے ہیں وہ یہاں اپلائی ہوتے ہیں. انہوں نے ایک پروڈکٹ بنائی ہے, پروڈکٹ بنا کر یہ بیچیں گے تو یوں تجارت کریں گے, تو یہ شراکت ہے.
ٹھیک, اگلی کال دیجیے جی.
ایک پلاٹ ہے خالی پڑا ہوا ہے, ان کے رشتہ داروں کا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں پیسے دیے ہوئے ہیں, وہ پلاٹ اس کو انتقال نہیں دے رہے, وہ پلاٹ آگے بیچنا چاہتے ہیں, کیا وہ خریدنا جائز ہے یا جائز نہیں؟ اصل مالک کو انہوں نے پیسے دیے ہوئے ہیں, اصل مالک انہیں انتقال نہیں, تو وہ آگے خریدا جا سکتا ہے یا نہیں؟
دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ خرید و فروخت کے جو شرائط ہیں اور جو ضروری احکام ہیں اس میں سے ایک چیز ہے قدرت علی التسلیم کا ہونا, یعنی جو چیز خریدی جا رہی ہے وہ قابل سپردگی رکھتی ہو, یہ نہ ہو کہ اس کا حوالے کرنا ممکن نہ ہو. بعض اوقات قبضے کی جگہ ہوتی ہیں تو قبضے کی جو جگہ ہوتی ہیں انہیں بیچ بھی دیا جاتا ہے لیکن قبضہ برقرار رہتا ہے. تو جو چیز خرید رہا ہے اس کا یہ حق ہے کہ وہ چیز کو ریسیو کرے, اپنا قبضہ کرے. اگر وہ ایسی کیفیت پر ہے کہ اس کا قبضہ ممکن نہیں ہے تو اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہوگی. اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اول تو یہ واضح نہیں ہے کہ جن سے آپ خرید رہے ہیں ان کو یہ قبضہ نہیں ملا تو آپ کو ملے گا کہ نہیں ملے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو سابقہ لین دین ہے وہ بھی ممکن ہے کلیئر نہ ہوا ہو. جب ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ کوئی قبضہ نہیں دے رہا ہوتا تو ساری پیمنٹ بھی اسے نہیں دی جاتی, پھر ایک نیا تنازع کھڑا ہو جائے گا کہ آپ نے تو خرید لیا ہے, کس سے پوچھ کے خریدا ہے, انہوں نے تو میرے پیسے نہیں دیے ہیں. تو اچھی طرح جانچ پڑتال کر لی جائے اور پھر اس کے بعد دوبارہ پوچھ لیا جائے.
تو اس میں ان کے سوال سے ہٹ کر ایک کنڈیشن یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات کوئی جگہ پلاٹ دکان مکان وغیرہ خریدا ہے لیکن اس کا آپ قبضہ نہیں مل رہا, یعنی یوں سمجھ لیجئے اس میں مختلف کنڈیشنز ہوتی ہیں. پہلی کنڈیشن یہ عرض کر رہا ہوں میں آپ سے کہ پیمنٹ کر دی, اب اس ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس نے پیمنٹ لی ہے وہ اس دکان مکان یا پلاٹ کے کاغذات بھی اس پارٹی کے نام کرے جس نے پیمنٹ کی ہے اور قبضہ بھی دے, لیکن وہ کسی بھی وجہ سے, اور بعض اوقات جو ہوتا ہے وہ بددیانتی ہوتی ہے, وہ قبضہ بھی نہیں دے رہا ہوتا, ان کے نام پہ بھی نہیں کر رہا ہوتا, اور کراچی میں صورتحال تو آنکھوں دیکھی ہے. اب ہوتا یہ کہ پارٹی جب تھک جاتی ہے کہ بھئی یہ تو ہمارے نام بھی نہیں کر رہا اور قبضہ بھی نہیں دے رہا, تو وہ مارکیٹ میں شو کرتی ہے کہ بھئی یہ پلاٹ ہے یا یہ مکان یہ دکان ہے اور یہ کنڈیشن ہے, تو اس کنڈیشن میں اگر کوئی خریدنا چاہتا ہے تو خرید لے. عمومی طور پہ یہ اچھے ریٹوں پہ نہیں بکتی, کم ریٹوں پہ بکتی ہیں ایسی جگہ.
سامنے والے تگڑے لوگ ہوتے ہیں
جی,
وہ قبضہ لینا جانتے ہیں,
وہ قبضہ لینا بھی جانتے ہیں, نام کروانا بھی جانتے ہیں, تو ایسا ہو جاتا ہے. اور دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ قبضہ بھی پاس ہوتا ہے لیکن کوئی پیچیدگی قانونی طور پر آ جاتی ہے. قانونی طور پہ ان معاملوں کے بنیادی طور پہ تو جس نے خریدا ہے اس کے نام بھی ہو گیا, فائل بھی اس کے نام آ گئی ہے, اس کا قبضہ بھی ہو گیا ہے, اس نے رہائش یا کاروبار بھی وہاں پہ شروع کر دیا ہے, لیکن کوئی آبجیکشن
ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کوئی ایک جن کی وہ پراپرٹی تھی
جی,
ان میں سے کوئی ایک جگہ کھڑا ہوتا ہے کہ تو وراثت کی پراپرٹی تھی,
جی جی جی,
کورٹ پہ کھڑا ہو جاتا ہے, کیس چلتا رہتا ہے. تو دیکھیے یہ ساری جو باتیں ہیں یہ واضح کر رہی ہیں کہ یہ تنازع ان دو فریقین کے درمیان ہے,
ٹھیک ہے,
تیسرے کو درمیان میں نہیں آنا چاہیے.
صحیح,
تیسرا درمیان میں آ رہا ہے وہ پراپرٹی خرید کر.
صحیح,
اب جب وہ پراپرٹی خرید رہا ہے تو اس کا سپرد مطلب اس کا قبضہ لینا, اس پراپرٹی پر قبضہ کرنا
جی
خریداری کے وقت ممکن نہیں ہے.
صحیح,
تو خریداری کے وقت جب ممکن نہیں ہے تو یہاں وہ شرط نہیں پائی گئی جس کا پایا جانا ضروری تھا,
ٹھیک,
قدرت علی التسلیم کا ہونا.
صحیح,
ایسی پراپرٹی میں ہاتھ نہ ڈالا جائے.
ٹھیک, اگلی کال دیجیے جی.
ممتاز اختر اتاری بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی خدمت میں سوال ہے کہ زید ایک ادارے کے ہسپتال میں کام کر رہا ہے, اس ہسپتال میں بطور ڈاکٹر کام کر رہا ہے, اس ہسپتال میں پرائیویٹ پریکٹس ہسپتال کی طرف سے یہ ہے کہ آپ نے پرائیویٹ پریکٹس ہسپتال کے اندر ہی کرنی ہے, کچھ ہسپتالوں میں پرائیویٹ پریکٹس کی اجازت ہوتی ہے. اب آیا زید کیا ہسپتال کے علاوہ اپنی پرائیویٹ پریکٹس ہسپتال کے باہر کر سکتا ہے کہ نہیں؟ شری رہنمائی فرما دیجیے, جزاک اللہ خیر.
ٹھیک ہے,
دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ ایسے تو شرط نہیں لگانی چاہیے کہ آپ کہیں اور پریکٹس نہیں کر سکتے, یہ شرط لگانا معاہدے کے خلاف ہے. اور اگر کوئی ڈاکٹر ایک سروس کرتا ہے, ڈیوٹی انجام دیتا ہے اور ڈیوٹی انجام دینے کے بعد کہیں اور سروس کرنا چاہتا ہے تو اس کو اس بات کی اجازت ہے. لیکن اگر کوئی ڈاکٹر گورنمنٹ ڈاکٹر ہے, سرکاری ڈاکٹر ہے, تو سرکاری اداروں کی طرف سے اس طرح کی پابندیاں ہوتی ہیں اور اس کو سمجھ میں بھی آتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سرکاری اسپتال کے اندر علاج مفت ہوتا ہے
جی.
اب وہ مریضوں کو جناب ریفر کر رہے ہوتے ہیں اپنے پرائیویٹ کلینک کی طرف
جی.
اپنے پرائیویٹ کلینک طرف منتقل کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پھر مہنگے ٹیسٹ کرواتے ہیں, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اچھا یہ بھی ہوا ہے ایک مرتبہ میرا بھی مشاہدہ ہوا تھا کہ ایک جو ڈاکٹر ہے وہ ایک کلینک میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس کی فیس بڑی کم ہے
جی.
وہ رفائی قسم کا اسپتال ہے, نو پروفٹ نو لاس پہ چلتا ہے
ٹھیک ہے,
لیکن وہاں بیٹھنے کے باوجود وہ لوگوں کو اپنے پرائیویٹ کلینک پر آنے کا کہتا ہے
ٹھیک ہے, ریفر کر رہا ہے.
تو یہ اس کی بد دیانتی ہے
ٹھیک ہے.
جب ایک مریض نے پیسے ادا کیے ہیں, پیسے ادا کرنے کے بعد وہ یہاں آ گیا
جی,
اب وہاں جا کر کیا سرخاب کے پر لگ جائیں گے ڈاکٹر کو کہ وہ یہاں وہ کام نہیں کر سکتا, اپنے پرائیویٹ کلینک میں کرے گا
جی.
تو اس کا کام ہے مشورہ دینا, دوائی کا مشورہ دینا, دوائی لکھ کر دینا, ٹیسٹ لکھ کر دینا, اس پر اپنی رائے لکھ کر دینا, یہ سارے کام تو یہاں بھی ہو سکتے ہیں
ٹھیک.
اب ڈاکٹر اگر غلط کرتا ہے تو یہ اس کی غلطی ہے
ٹھیک.
اس کے اس کردار کو, اس کے اس افعال کو, اس رویے کو ایک منفی رویہ اور ایک قابل مطلب جرم پر مشتمل رویہ کہا جائے گا,
قابل مذمت ہے,
ایک اخلاقی جرم ہے یہ
ٹھیک.
لیکن ہاسپٹل والوں سے باؤنڈ تو نہیں کر سکتے کہ ہمارے اسپتال کے علاوہ آپ نے
کہیں نہیں
کام نہیں کرنا. اگر پرائیویٹ اسپتال ہے وہ تو باؤنڈ نہیں کر سکتا, گورنمنٹ اسپتال والے باؤنڈ کرتے ہیں. اس کی ایک وجہ ہوتی ہوگی کہ ڈاکٹروں کی شفٹیں لگتی ہیں کہ ایمرجنسی آ گئی, کسی وقت بھی کال کیا جا سکتا ہے, کسی کو بلایا جا سکتا ہے, پھر شفٹیں بدلتی رہتی ہیں. تو اس طرح وہ نہیں چاہتے کہ جناب یہ ملازم کہیں اور کام کرے. جب وہ کہیں اور کام نہیں کرے گا تبھی ڈیوٹی کر پائے گا. تو وہاں یہ شرط تو سمجھ میں آتی ہے, لیکن پرائیویٹ اداروں کے اندر ایسی کچھ چیزیں نہیں ہوتی تو ان کو رعایت دینی چاہیے. ہاں پرائیویٹ ادارے بھی اگر ابتدا میں معاہدہ کر لیں گے, آپ کی شفٹ چونکہ بدلتی ہے
صحیح,
اس وجہ سے آپ کہیں اور کام نہ کریں, ہمیں آپ اپنے شفٹ پر چاہیے
ٹھیک,
تو شفٹ پر وہ چلا جائے
صحیح. مفتی اگر کہیں ایسی کنڈیشن ہو جو آپ نے صورتحال بیان کی ہے, اس کے علاوہ کہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں ڈاکٹر ہے یا کسی چھوٹے ہاسپٹل میں ڈاکٹر ہے اور وہاں پہ علاج وغیرہ تو ویسا ہی ہوگا, یقینی طور پہ جو ڈاکٹر یہاں پر ہے وہی ڈاکٹر وہاں پر ہوگا, لیکن سہولیات کی جو ہے وہ فرق ہوتا ہے, بہتر اور کم بہتر کا معاملہ ہوتا ہے. تو اگر کوئی پیشنٹ پوچھے کہ ڈاکٹر صاحب آپ مجھے کوئی اچھا ہاسپٹل بتا دیں, اچھا کلینک بتا دیں, اچھا ڈاکٹر بتا دیں, اب چاہے وہ ڈاکٹر گورنمنٹ ہاسپٹل کا ہو چاہے پرائیویٹ ہاسپٹل کا ہو, تو وہ اب پیشنٹ کو بتائے گا یا نہیں؟
میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ ڈاکٹر سے سوال کرنا نہیں چاہیے. ہمارا ڈاکٹر جو ہے نا وہ کمیشن پہ چل رہا ہوتا ہے,
ہاسپٹلز میں جو ہوتے ہیں
بالکل کمیشن پہ چل رہا ہوتا ہے. کچھ ڈاکٹر ہوں گے جو دیانت دارانہ مشورہ دیں گے
ٹھیک,
باقی اپنے کمیشن کو دیکھ کے مشورہ دیں گے. جو لیبارٹری کمیشن دیتی ہے, جو ادارے کمیشن دیتے ہیں, وہ اس کا نام سجیسٹ کریں گے, یہ بڑا اچھا ہے
ٹھیک.
حالانکہ اس سے اچھے اور بھی ہوں گے, اس سے سستے اور بھی ہوں گے
ٹھیک.
یہاں سے کمیشن ملتی ہے وہ وہی کا نام دے گا
صحیح. کال دیجیے.
میرا الیکٹرانکس کا کاروبار ہے, الیکٹرانکس کا, اور ہم ایک سال کے ادھار پر سامان دیتے ہیں, ہر شہر میں دو دو مہینے لگاتے ہیں, دو مہینے مطلب کسی اور شہر میں, دو مہینے کسی اور شہر میں. پھر جس دکاندار سے ہم سامان اٹھاتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ دو مہینے میں اگر بک گئی تو بک گئی, نہیں بکی وہ آپ کو واپس لا کر دیں گے. کیا یہ جائز ہے؟
خان صاحب دیکھیں, آپ کا جو کاروبار ہے یہ بہت پھیلا ہوا ہے, یعنی آپ جیسے اور بہت سارے لوگ یہ کاروبار کر رہے ہیں. اب آپ نے تو دو تین جملوں میں سوال پوچھ لیا, لیکن میں جب اس مسئلے پر غور کرتا ہوں تو مجھے اس سوال کے پیچھے ایک پورا جہان نظر آتا ہے. یعنی آپ کے سوال کے دو حصے ہیں, ایک کا تعلق ہے آپ کے کسٹمر کے ساتھ اور دوسرے کا تعلق ہے جس سے آپ مال خرید رہے ہیں اس کے ساتھ, اور آپ نے دونوں کا سوال کیا ہے. اب بات یہ ہے کہ جو آپ کی شرائط ہیں کسٹمر کے ساتھ, کسٹمر کے ساتھ جو شرائط ہیں, ان شرائط کے حوالے سے بہت ساری جو ہے نا خامیاں پائی جاتی ہیں ادھار مال بیچنے میں. ادھار مال بیچنا تو جائز ہے, لیکن پھر اگر کوئی پلنٹی لگانا شروع کر دے کہ آپ کی کس لیٹ ہو گئی ہے, آپ اتنے زیادہ پیسے دو, یہ ناجائز ہے. اسی طریقے سے آپ نے دکاندار کے حوالے سے پوچھا کہ اس کو ہم واپس کرنے کی شرط لگاتے ہیں کہ آپ کو واپس کر دیں گے, اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. اس طریقہ کار کو اختیار کیا گیا تو واپس کیا بھی جا سکتا ہے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس چونکہ آپ کا کاروبار ہے, پوری زندگی آپ کی اس میں گزرے گی اور آپ یہ کام صبح شام دن رات روزانہ ہی کرتے ہیں, بہتر یہ ہے کہ دارالفتاء اہل سنت میں آ کر جو بھی آپ کے قریبی دارالافتاء پڑتا ہے وہاں آ کر آپ اس کی معلومات لیں، تھوڑی سی تفصیل اور بیان کریں اور بیٹھ کر مسئلے کو سمجھیں. ایک دفعہ مسئلہ سمجھ لیں گے تو کافی آسانی رہے گی، اس کے بعد آپ اس پر عمل کرتے رہیں.
مطلب پچھلے سوال کے جواب میں جب آپ نے ارشاد فرمایا کہ ڈاکٹر سے نہ پوچھیں تو بالکل اتنا اچانک تھا کہ وہ میری کیفیت ایسی تھی کہ میں سوال آپ سے نہیں کر پایا، لیکن ایک سوال بنتا ہے اور باقی میں مطلب آپ کی جو توجہ گئی نا اس پہ میں بڑا حیران رہ گیا ایک دم سے کہ اس طرف تو واقعی میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ کہیں گے ہاں پوچھنا چاہیے اور بتانا چاہیے، لیکن اس کے ہٹ کر آیا.
یہ بھی اچھا ہوا کہ جو آپ کے ذہن میں تھا وہ آپ نے میرے لب پہ نہیں ڈالا. بعض میزبانوں کی عادت ہوتی ہے تو ایک سوال پوچھتے ہیں، اچھا جواب اگر ان کے ذہن میں جو کچھ ہے اس کے برخلاف آئے نا پھر بھی وہ اپنے جواب میں الجھے رہتے ہیں، چلیں آگے چلتے.
نہیں بالکل، آپ اصل میں جب آپ جواب ارشاد فرما رہے تھے تو میرے ذہن میں بہت ساری ایسی رپورٹس تھیں جو اس حوالے سے آئی ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے مدنی چینل کے ناظرین آپ کے لیے. شاید آپ میں سے بہت ساروں کے علم میں یہ نئی بات آئے کہ بھئی ایسا بھی ہوتا ہے، تو واقعی میں ایسا ہوتا ہے کہ پیشنٹس بکتے ہیں کہ ایک ہاسپٹل سے دوسرے ہاسپٹل میں، ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر کی طرف جب پیشنٹس جاتے ہیں تو اس میں کمیشن ہوتا ہے اور جو ہے ان کی آمدنی کے ذرائع ہوتے ہیں. اب اس معاملے میں کوئی اعتدال کی صورت ہو جائے، کیونکہ پوچھنا تو پڑتا ہے. اچھا بعض اوقات وہ ریفر کر رہے ہوتے ہیں اور پیشنٹ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ
ایک پوچھنا ہوتا ہے معلومات کے لیے. مثال کے طور پر کسی کا دل کا پرابلم ہے، کسی کا جگر کا پرابلم ہے، تو وہ ڈاکٹر سے پوچھے تو صحیح
جی،
لیکن وہ اس لیے پوچھے کہ اچھے ڈاکٹر کہاں کہاں بیٹھ رہے ہیں. باہر آ کے بھی لوگوں سے پوچھے، کچھ اور لوگوں سے پوچھے، پھر خود فیصلہ کرے. ڈاکٹر کی رائے پر ان معنی میں یہاں اعتماد کرے گا تو نقصان اٹھا سکتا ہے کہ وہ وہیں بھیج رہا ہوگا جہاں سے اس کو کمیشن مل رہا ہوگا. ہو سکتا ہے اچھا ڈاکٹر کہیں اور بیٹھ رہا ہو، سستا علاج اس سے کہیں اور بہتر ممکن ہو، تو یہ صورتحال ہوتی ہے.
مطلب اسی طریقے سے ابھی مجھے خود پرسنلی مجھے تجربہ ہوا کہ ایک ہاسپٹل میں گیا، کراچی کے بہت بڑے نامی گرامی ہاسپٹل میں گیا، وہاں سے دوائیں لکھی گئیں اور پھر میں پورے کراچی میں ڈھونڈتا رہا، یعنی اپنے علاقوں میں اطراف میں ڈھونڈتا رہا. پھر میں دوبارہ ہاسپٹل گیا، ڈاکٹر صاحب سے ملا اور انہیں میں نے عرض کی کہ بھئی یہ دوائیں کہیں نہیں مل رہی ہیں، آپ اس کا سبسٹیٹیوٹ لکھ دیں. اچھا اتفاق ایسا تھا کہ ہاسپٹل کے بالکل ساتھ جو میڈیکل تھا میں نے اسے پریفیئر ہی نہیں کیا، ٹچ ہی نہیں کیا، اور وہاں پہ میں نے دوائیں نہیں دیکھی. تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے صراحت کی کہ بھئی یہ دوائیں جو ہے نا آپ کو اس میڈیکل پہ مل جائیں گی اور یہیں سے آپ لے لیں. اب اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں کہ جو میرے ساتھ کنڈیشن تھی وہ یہ تھی کہ وہ ہاسپٹل ایک خاص بیماری کے تعلق سے تھا، تو اس کی ساری میڈیسن مجھے جو سمجھ میں آیا وہ ادھر میڈیکل پہ ہوں گی. لیکن اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ میڈیکل اسٹورز جو ہوتے ہیں قرب و جوار میں، کلینک کے، ہاسپٹل کے، وہاں پہ وہ دوائیں رکھوائی جاتی ہیں کہ کمیشن تو ملے گا ہی ملے گا، زیادہ کمیشن ملے گا. تو ایسی صورتحال میں
اصل میں ہوتا یہ ہے کہ میڈیکل کمپنیاں ڈاکٹر کو جو پیسے دیتی ہیں رشوت میں کہ آپ کو ہم سنگاپور لے کر جائیں گے، آپ کو فریج ملے گا، اے سی ملے گا، کار ملے گی، فلاں ملے گی، تو اب وہ کیسے آئیڈیا لگائیں کہ اس ڈاکٹر صاحب نے دوائیاں لکھی بھی نہیں لکھی
جی،
تو وہ یہ باؤنڈ کرتی ہیں کہ یہ دو چار میڈیکل اسٹور ہیں اس سے باہر آپ نے نہیں بھیجنا.
ٹھیک.
اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ان میڈیکل اسٹور پر ان دواؤں کی کتنی کھپت آئی،
صحیح
کتنی دوائیں خریدی گئیں، اور اس سے پھر وہ رپورٹ نکال کر تجزیہ کرتی ہیں کہ ڈاکٹر نے اپنا ادب پورا کر دیا اور یہ اس رشوت کا مستحق ہے یا نہیں ہے. رشوت کا لفظ میں یہ استعمال کر رہا ہوں کہ شریعت بار سے تو رشوت ہے.
ٹھیک ہے.
ڈاکٹر نے جو فیس لی ہے مریض سے وہ فیس تو لی ہے اپنا مشورہ دینے کی
جی،
اپنی سروس فراہم کرنے کی، بیک گراؤنڈ میں وہ کوئی اور معاوضہ کیسے لے سکتا ہے؟
ٹھیک.
تو دیانت کا مظاہرہ کرنے کا پابند ہے کہ مناسب دوا لکھے، سستی دوا لکھے، جتنی مقدار ریکوائرڈ ہے اتنی لکھے، لیکن پس پشت اپنے نفع کے لالچ میں اپنے مفادات کے لیے پورا ٹکڑا بھر کے لکھ دیتا ہے
جی،
اور زیادہ مقدار لکھ دیتا ہے، زیادہ مہنگی لکھ دیتا ہے، حالانکہ کم مہنگی بھی میسر ہوتی ہے، تو یہ وجہ ہوتی ہے.
ٹھیک. مجھ سے یہ ڈاکٹر کی طرف سے ہو گیا، جو میڈیکل والا اس میں انوالو ہو رہا ہے ظاہر سی بات اس میڈیکل پہ وہ دوائیں رکھوائی جا رہی ہے. بعض اوقات کمپنیز جو ہیں وہ میڈیکل والوں کو ایک ٹارگیٹ دیتی ہیں کہ اگر آپ اتنی دوائیں یا اتنی اس کی بوتلیں یا اتنی ٹیبلٹس کے ڈبے بھیج دیں گے تو آپ کو اس طریقے سے کمیشن ملے گا یا تحائف ملے گا، تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ وہ بیچتا اسی پہ ڈاکٹر کے ڈسکرپشن پہ.
دیکھیے میڈیکل والا اس کا تعلق نسخہ تجویز کرنے سے نہیں ہے
جی،
گاہک اس کے پاس آئے گا اور سندھوا بیچنی ہے
جی، بالکل
کریانے کی دکان اسی طرح میڈیکل،
بالکل ایسے ہی.
تو اس کی سیل پر اگر کوئی پرموشن ملتی ہے تو یہ ایک جدا گانا معاملہ ہے
جی،
تو تجارت پر معاملہ ہے
جی، اس کی اجازت ہوگی
جی.
اگلی کال دیجیے جی.
صاحب کا سوال یہ ہے کہ ایک پلمبر سے باتیں ہوئی کہ گرم اور ٹھنڈا پانی ہر جگہ ایک جیسا چاہیے، کہیں گرم اور کہیں ٹھنڈا، ایسا نہ ہو. تو اس نے کہا کہ کام ہو جائے گا، 5000 لگیں گے، 3500 روپے سامان کے اور 1500 روپے مزدوری کے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کام کیا اور میں نے 1500 روپے مزدوری دی اور سامان 2500 روپے دیے. جب گیزر چلا کر چیک کیا تو کہیں زیادہ گرم اور کہیں ٹھنڈا آ رہا تھا. اس کو بتایا تو اس نے کہا یہ مزید سامان آئے گا اور پھر ٹھیک ہو جائے گا. وہ سامان منگوایا اور اس کے پیسے 2000 روپے کا بل بنا صرف سامان کا، اور پیسے نہ دیے. جب چیک کیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کی ٹینکی جو ہے وہ نیچے، لہٰذا یہ مسئلہ رہے گا کہ کہیں گرم نہ ایسا رہے گا. مفتی صاحب سوال یہ کہ اگر وہ کاریگر پہلے بتا دیتا کہ آپ کی ٹینکی نیچے ہے، زیادہ اونچائی پر نہیں، تو ہم اس سے کام ہی نہ کرواتے. لیکن اس نے نہ بتایا جبکہ وہ کاریگر بھی ہے، کیونکہ ایسی صورت میں وہ سامان اور مزدوری کے پیسوں کا حقدار ہے، جبکہ کچھ جگہ لیکیج بھی باقی ہے.
آپ کا جواب تو مفتی صاحب دیں گے، لیکن بڑا ایک پیارا مصرع ہے کہ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. جی مفتی صاحب،
اصل میں دیکھیں بعض یہ کام ایسا ہے نا
جی
کہ جب تک فیلڈ میں نہ اتریں کاریگر کو بھی اندازہ نہیں ہوتا.
جی
ایک چیز ہوتی ہے کہ لگا کر دیکھی جائے گی اور پھر جو نا وہ اندازہ ہوگا. بیکوٹ گھر پہ کام چل رہا تھا تو میں نے ایک ٹوٹی خریدی.
جی
میں اس تلاش میں تھا کہ ایسی ٹوٹی خریدوں جو تھوڑی اونچی ہو،
ٹھیک ہے،
بیسن پر وضو کرتے ہوئے تھوڑا جھکنا نہ پڑے.
ٹھیک
تو اس نے کہا کہ جی اگر یہ پریشر ہوا تو یہ پانی اچھا آئے گا ورنہ اچھا نہیں آئے گا، آپ لگا کے چیک کر لیں. میں نے چیک کر لی تو ٹھیک تھا، وہ واپس کرنے کی ضرورت نہیں پڑی.
صحیح.
تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں فیلڈ میں، جب کوئی کام کرے گا تو اس کو آئیڈیا ہوگا.
ٹھیک ہے.
اور یہ 5000-7000 روپے اتنے زیادہ نہیں ہے،
ٹھیک،
کہ یہ ضائع ہو گئے. یعنی اس کی جو مزدوری ہے وہ اتنی بنتی ہے تقریباً، کم از کم 3-4 دن اس نے کام کیا ہوگا. تو اس سے پہلے وہ رائے کیسے دے سکتا تھا؟
ٹھیک.
اس کی تو خود سمجھ میں نہیں آتی کہ جناب ٹنکی کی وجہ سے پرابلم ہے یا کسی وجہ سے پرابلم ہے، اور شاید ان کو کچھ اور بھی کرنا پڑے پانی جو ہے ٹھنڈا اور گرم لینے کے لیے.
میں بھی کچھ عرصے ہوں جی تجربے کی روشنی میں، ٹیکنیکلی بہت زیادہ تو نہیں لیکن کچھ تجربہ ہے. تو یہ ٹھنڈا گرم کا جو ہوتا ہے، کیونکہ ہماری یہاں ہمارے پاکستان وغیرہ میں جس انداز سے گیزر یوز ہوتے ہیں کہ پورے گھر میں ایک گیزر ہوتا ہے ٹنکی کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، اور پھر اسی کی لائن جو ہے وہ ہر واش روم میں، ہر باتھ روم میں اور کچن میں اور جہاں جہاں پانی کی ضرورت ہے وہاں جا رہی ہوتی ہے. تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جس کا جتنا ڈسٹینس بڑھتا جاتا ہے تو اس میں اتنی تاخیر سے گرم پانی پہنچتا ہے. جو گیزر کے جتنا قریب نل وغیرہ ہوگا اس میں اتنے جلدی آئے گا. اور جتنا
سر یہ بات تو ان کے پیش نظر بھی ہوگی، جس کو اتنی موٹی بات نہیں ہے. جو ٹیکنیکل چیز ہے وہ یہ کیا چاہ رہے ہیں، ایک تو بازی نہیں ہو رہی، اور وہ کہتے ہیں کہ الدین النصیحہ،
ٹھیک،
تو خیر خواہی کا نام ہے. تو اس کے تحت ایک مشورہ ہم عرض کر دیتے ہیں کہ آج کل تو یہ گیزر جو ہیں وہ ان کا استعمال کم ہوتا جا رہا ہے. اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ پانی بہت لیٹ پہنچتا ہے، پانی ضائع کریں تو پھر جا کے جو ہے نا وہ گرم پانی آئے گا، ٹھنڈا پہلے بھالنا پڑے گا. آج کل جو چھوٹے گیزر آئے ہیں جو ایک ون یونٹ پر ہوتے ہیں، ایک کچھ سکھانے میں لگ جائے گا، ایک کچن میں لگ جائے گا، روٹی کھلے گی گرم پانی آ جائے گا.
جی
تو اس طرح کے جو گیزر ہیں وہ زیادہ کامیاب ہیں، خرچ بھی کم ہے، پانی بھی ضائع نہیں ہوتا.
باہر کی دنیا میں تو زیادہ تر یہی ہے، اب پاکستان میں نئے استعمال ہو رہے ہیں، نئی عمارتیں بن رہی ہیں.
اچھا ممکن ہے اس کے پیچھے کوئی ٹیکنالوجی بھی ہے، کیونکہ ہم نے حرم شریف میں کبھی نہیں دیکھا کہ پانی جو ہے اپنے اعتدال سے ہٹ کر ہو.
ٹھیک،
یعنی حرم شریف کی ٹوٹیوں میں، وضو خانے میں کتنا استعمال ہے.
صحیح،
پانی اپنے اعتدال سے ہٹ کر کبھی بھی نہیں آتا. ایسا نہیں کہ بہت زیادہ ٹھنڈا آ گیا یا بہت زیادہ گرم آ گیا، ایک بالکل اسی اس پر آئے گا.
ٹھیک ہے، پرفیکشن پہ.
جی ہاں، اس کا لگتا ہے کوئی اور سسٹم لگتا ہوگا بڑا. تو وہاں کے ہوٹلوں میں بھی یہی ہے کہ جیسا موسم ہے اس کے حساب سے گرم پانی آئے گا، کم اور زیادہ کبھی بھی نہیں دیکھا.
ٹھیک ہے جی، آپ کے سوال سے نئی جہتیں کھلی ہیں، کچھ ہم بھی غور کرتے ہیں، کچھ آپ بھی غور کریں، مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں.
لیکن جتنے پیسے یہ بتا رہے ہیں، کاریگر نے کام کیا ہے، اس کام کرنے میں اتنے پیسے لگتے ہیں عام طور پر.
اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کاریگر نے زیادتی کی نہیں ہوتی، ہم خود اپنے تئیں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کر دی ہے. تو اس پہ بھی غور کر لیا کریں کہ ہر وقت جو ہے کاریگری زیادتی نہیں کر رہے تھے، کبھی کبھی ہم بھی جو ہے وہ دل میں مختلف قسم کے گمان لا کے شاید اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں. اگلی کال دیجیے.
محمد حرم اتاری عمان مسکہ سے. مفتی صاحب میں بروکر کا کام کرتا ہوں، تو کام وغیرہ بھی لے کے دیتا ہوں. جی جیسے کہ الیکٹریشین کو کام لے کے دیا، تو ایک دفعہ تو اس نے مجھے کمیشن دے دی ہے جو لے کے دیا، تو وہی پارٹی ابھی دوسری دفعہ پھر دوسری جگہ پہ اس کو کام پہ بلائے گی، تو اس کو کام پھر دے گی وہ. تو کیا میں دوسری دفعہ بھی اس سے کمیشن مانگ سکتا ہوں؟ یہ دوسری دفعہ بھی اس کو میں نے پہلی دفعہ اس پارٹی سے ملایا اس کو، تو اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں، یا پہلی دفعہ اس سے ڈیل کی جائے ایسی، کیا کتنی دفعہ یہ پارٹی آپ کو کام دے گی مجھے اتنی دفعہ کام علیحدہ کمیشن دینی ہے آپ نے؟
دیکھیے مارکیٹ میں اور مختلف شعبوں کے اندر تو بڑے عجیب و غریب نظام رائج ہیں، لیکن شرعی اعتبار سے آپ نے جو پہلی مرتبہ کوشش کی ہے اس میں محنت کی آپ نے، اس محنت کے بدلے جو ہے آپ کو معاوضہ دے دیا گیا، لیکن دوسری مرتبہ میں تو آپ کی کوئی محنت پائی نہیں گئی. اب وہ اس کو پتہ چل گیا کہ یہ بندہ ہے، اس کو پتہ چل گیا یہ جناب کام کرنے والا ہے، اب وہ اس کو خود فون کر کے بلا لیتا ہے جی کام ہے آپ آ جاؤ. تو اب اگلی مرتبہ میں تو اس کی کوئی محنت ہوئی نہیں
جی،
تو آپ کا جو کردار ہے وہ ختم ہو گیا، آپ کی محنت آپ کی کوشش اب وہ پائی نہیں گئی. تو یہ پہلی مرتبہ اجرت لینے کے تو آپ مستحق ہیں، بروکری لینے کے آپ مستحق ہیں، لیکن اگلی مرتبہ میں جب وہ دونوں ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں آپ کا کردار ختم.
سر اس میں جو بڑی کمپنیز اب بنتی جا رہی ہیں، پاکستان میں بھی بن رہی ہیں، بیرون ملک تو ہیں ہی، خدمات کے حوالے سے سروس پرووائڈرز جو ہوتے ہیں ان کے اعتبار سے، تو وہاں پر ایک عمومی طور پہ اس کو بددیانتی تصور کیا جاتا ہے کہ اگر کسی فرد کو کمپنی نے بھیجا ہے نمائندہ بنا کر کہ بھئی آپ کام کر کر آؤ، ہم نے اتنے کا ٹھیکہ لیا اور اتنے پرسنٹ ہمارے ہوں گے باقی آپ کے ہوں گے، تو اگر یہ اپنا لنک بناتا ہے اسے بددیانتی تصور کرتے ہیں. شریعت کی نظر میں بددیانتی ہوگی یا نہیں ہوگی جبکہ وہ کمپنی کا امپلائی نہیں ہے؟
دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ بہت سارے جہت ہیں نا،
ٹھیک ہے.
اب مثال کے طور پر جو بڑی کمپنیاں ہیں وہ تو اپنا ایک نمائندہ مقرر کر دیتی ہیں
جی،
اور مستقل وہ نمائندہ کمپنی کے لیے اور کسٹمر کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے. جیسے چائنا کی کوئی کمپنی ہے اور یہاں اس نے نمائندہ اور ایجنٹ مقرر کر دیا ہے، تو جب بھی کلائنٹ کوئی پرچیزنگ کرے گا اس کے ذریعے کرے گا،
ٹھیک ہے،
یہ انوالو ہوگا، یہ ڈاکومنٹ چیک کرے گا، یہ پیمنٹ کا لین دین کرنے کا ذمہ دار ہوگا، تو ہر مرتبہ اسے سروس انجام دی ہے،
ٹھیک ہے.
لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا، جہاں وہ کلائنٹ سروس انجام نہیں دے رہا تو وہاں وہ اجرت کا مستحق نہیں ہے،
ٹھیک.
اب یہ بات الگ ہے کہ اپنی جو ہے نا لائن بنانی چاہیے نہیں بننی چاہیے، کاروباری طور پر تو مایوس سمجھا جاتا ہے اسے، جیسے ایسے خراب ہو گیا
جی،
اب وہ ایسے تھا وارنٹی پر، کمپنی نے اپنا بندہ بھیج دیا
جی،
اب یہ بندہ اپنا بھی کارڈ دے گیا کہ آئندہ جب ہو تو ذرا مجھے بلا لیجیے گا، آپ کمپنی میں آ تو آپ کو 10 دن لگتے ہیں، میں دوسرے دن آ جاؤں گا
جی.
تو اس کا یہ کرنا جو اس کی ڈیوٹی کی ذمہ داری ہے اس کے تو برخلاف ہے،
ٹھیک،
اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اس کو بلاتا ہے اور کمپنی یہ کہے کہ ہمیں اجرت دو، تو یہ اجرت تو اس کو نہیں ملے گی،
ٹھیک، اسی کو ملے گی جس نے کام کیا. اگلی کال دیجیے جی.
لیکن یہ معاملہ کمپنی کا اس لیے معیوب تھا کہ وہ پرمنٹ ملازم تھا
جی.
آزاد مارکیٹ کے اندر جس طرح یہ ہے
جی
کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک پارٹی سے ملایا
جی،
الیکٹریشن سے ملایا، اس پر چل گیا آپ الیکٹریشن ہے، آئندہ اس نے خود بلا لیا، تو یہاں کوئی بددیانتی بھی نہیں ہے، وہ دیانتن بھی کوئی معیوب بات سمجھ میں نہیں آتی،
ٹھیک ہے. اور تو ان کا جو سوال تھا اس کا جواب یہی ہو گیا کہ ایک ہی دفعہ کمیشن لینے کے یہ حقدار ہوں گے جبکہ انہوں نے محنت کی، اور جب جب محنت کریں گے پھر جب حقدار ہوتے جائیں گے. اگلی کال دیجیے.
سگے اتار محمد ساجد اتار یس کر رہا ہوں. ماشاء اللہ سلسلہ احکام تجارت جاری وساری ہے. سلسلے کے اندر مفتی صاحب کی احمد مرحبا. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی شخص موبائل کے اندر گانے ڈالتا ہے تو کیا اس کا گانے ڈالنے والا اس کے جو پیسے لیتا ہے کیا اس کے پیسے لینا درست ہے؟
ساجد بھائی ایک تو کئی دفعہ آپ نے پہلے بھی کال کی ہے، آپ کی محبت ہے، اپریسیشن بھی آپ دیتے ہیں، لیکن مفتی صاحب کو جس طریقے سے آپ مرحبا کہتے ہیں تو ایسا لگتا ہے مفتی صاحب مہمان ہیں، لیکن یہ سلسلہ ہوتا ہی مفتی صاحب کی طرف سے، تو مفتی صاحب ہوں گے نہیں تو سلسلہ ہی نہیں ہوگا. تو آپ کی جو اپریسیشن ہے یا جو مرحبا کہنے کی کیفیت ہے اس کو تھوڑا آئندہ تبدیل کیجیے گا. جی مفتی صاحب
اتنا نہ کریں، بےچارے محبت سے کال کرتے ہیں.
جی جی میں نے بھی محبت سے عرض کیا.
تو ایک مرتبہ فدائے عرض میں آیا ہوا تھا تو
جی جی نیپال بلا رہے تھے آپ،
انہوں نے کہا نیپال آئی ہے، تو میں نے کہا کہ آج آپ نے پہلی دفعہ بتایا آپ نیپال کے ہیں، تو کہیں سے انہوں نے نمبر تلاش کیا ہوگا میرا
جی،
اور واٹس اپ کیا مجھے کہ میں تو ہند کا ہوں، جام نگر کا ہوں.
اچھا.
اور نیپال یوں بلا رہا تھا کہ نیپال میں آنا ممکن ہوتا ہے؟
ٹھیک، آنا جانا لگا
لیکن آ سکتے ہیں آسانی سے. تو خیر ان کی محبت ہے کال کی انہوں نے، اور سسرا دیکھتے ہیں ٹائم نکال کر، یہ بڑی بات ہے. دیکھیے جو کام گناہ پر مشتمل ہو اس کا کرنا تو جائز نہیں ہوتا، تو فلمیں ڈالنا میموری کے اندر یا میموری کارڈ ایسا رکھنا اس میں فلمیں ہوں تو یہ گناہ پر معاملت ہے، یہ کام جائز نہیں ہے، اور اس کی جو اجرت ہے وہ بھی جائز نہیں ہوگی.
چلیں جی آپ کا جواب ہوا، اور مفتی صاحب جواب سے ایک بات مجھے یاد آئی کہ ہم ایک دفعہ احکام تجارت کے لیے موبائل مارکیٹ میں گئے تھے، تو اور یاد یوں آئی کہ امیر اہل سنت کی نئی کتاب آئی ہے فیضان نماز کے نام سے، تو ہم موبائل کی مارکیٹ پہ احکام تجارت کرنے گئے تھے، وہاں ایک صاحب مجھے ملے امام وغیرہ میں تھے، تو جب ان سے بات چیت ہوئی تو پتا چلا جی ابھی تو کچھ ہی دن ہوئے ماحول میں آئے ہوئے دعوت اسلامی سے وابستہ ہو، تو وجہ یہ بنی ان کی، وہ بھی یہی اپلوڈنگ کرتے تھے اس نوعیت کی، تو انہوں نے کہا کہ میں رمضان شریف تھے اتفاق سے مدنی چینل دیکھ رہا تھا، اس پہ غیبت کی تباہ کاریوں کی میں نے تعریف سنی اور میں نے بولے کتاب خریدنی چاہیے، میں فیضان مدینہ پہنچ گیا، پہلی دفعہ غیبت کی تباہ کاریاں خریدی اور پھر وہ پڑھی اور دعوت اسلامی کے قریب آیا، یہ کام بھی چھوڑ دیا، کام چینج کر لیا انہوں نے ماشاء اللہ، تو دیکھیں اصلاح کیسے کیسے ہو جاتی ہے، تو لگے ہاتھوں میں مشورہ دے دیتا ہوں امیر اہل سنت کی کتاب فیضان نماز جو نئی کتاب آئی ہے، تو خرید بھی سکتے ہیں، 405 روپے اس کا ہدیہ ہے، اور چاہیں تو یہ فری میں آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اس کا پی ڈی ایف ورژن۔ اگلی کال دیجیے جی۔
نارواز سے آصف بھائی بات کر رہا ہوں، تو میں ایک اپنے کزن کو ویزا لے کے دیا، تو اس ویزے کا میں نے جس بندے سے ویزا لیا اس سے طے کیا کہ یہ 2 لاکھ ہے، اور جو کزن ہے اس کو میں نے کہا کہ یہ میں نے 3 لاکھ کا لے کے دی ہے، تو کزن نے کہا کہ وہ ایگری ہو گیا، آیا کہ یہ جو اوپر والا لاکھ ہے وہ میرے لیے حلال ہے کہ حرام ہے، میں غلط کر رہا ہوں کہ صحیح کر رہا ہوں؟
نہیں، آپ کے لیے تو حلال نہیں ہے، کوئی کزن نے آپ کو کوئی بروکر نہیں سمجھا ہوگا، کزن نے آپ کو یہ سمجھا ہوگا کہ آپ رشتے دار ہیں اور کسی سے بات کریں گے اور لے دیں گے، تو یہ تو اس کا حکم ہے، لیکن جو آپ نے ویزا لیا ہے اس کا حکم کیا ہے وہ بھی تو ایک الگ سوال ہے۔
ٹھیک،
جو 2 لاکھ کا لیا ہے اس کا کیا حکم ہے؟
ٹھیک ہے،
وہ بھی ایک الگ سوال ہے،
پروسیس کے تحت لیا ہے،
ٹھیک ہے نا، وہ بھی آپ علماء سے پوچھیے گا کہ اس کا کیا مسئلہ ہے، کہ آپ نے تفصیلات نہیں بتائی تو متعین نہیں ہے کہ آپ نے ناجائز طریقے سے ہی لیا ہے، اس لیے میں اس کا جواب نہیں دے رہا، لیکن اس کو بھی آپ علماء سے پوچھیے گا۔
ٹھیک ہے مفتی صاحب، اب
جو بہت سارے ملکوں کا جو ویزا ہے وہ رشوت دے کر ہی ملتا ہے۔
ٹھیک ہے مفتی صاحب، انہوں نے جو اب معاملہ کہہ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں میں کیا کروں، لیکن ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں ویزا لیا تھا، اگر ایسا کر چکے ہیں یہ یا پیمنٹ کا ڈیوریشن چل رہا ہے، تو اب کزن ہے تو یہ کہتے ہوئے کہ جی میں نے آپ کے ساتھ یوں یوں کر دیا تھا تو 2 لاکھ کا اور میں نے آپ کو 3 لاکھ کا دیا، تو عجیب سا لگے گا، تو کچھ الفاظ ایسے ہو جائیں کہ اگر یہ چاہیں کہ وہ لاکھ روپے چھوڑ دوں میں اور 2 لاکھ کا ہی دوں تو کیا کہہ کر چھوڑیں؟ ابھی
1 لاکھ روپے دے دیں اور کہیں کہ وہ 1 لاکھ روپے واپس ہو گئے نا،
ٹھیک ہے، 2 ہی لاکھ کا پڑا ہے، یوں
2 لاکھ کا پڑا ہے،
ٹھیک ہے جی، یوں کر لیں، اللہ نے چاہا تو دیگر اسباب سے جو آمدنی کے اور ذرائع بن جائیں گے اللہ برکت ڈال دے گا۔ اگلی کال دیجیے
جی۔ جی مفتی صاحب سے میں نے یہ سوال پوچھنا ہے کہ یہ جو آڑتی حضرات زمینداروں کو کھاد اور بیج وغیرہ دیتے ہیں 6 ماہ کی یا 1 سال کی ادھار پہ، تو بالفرض ایک کھاد کا جو ایک بوری ہے وہ نیٹ ریٹ میں 1800 روپے کی ہے، وہ آڑتی کہتا ہے کہ میں اس کو 2200 میں 2300 میں یا 2000 میں دوں گا، تو وہ جو 300-400 اضافی لیتا ہے تو وہ کیا سود کے زمرے میں نہیں آتے وہ پیسے؟
یہ سوال کا ایک روپ کم سے پوچھا گیا، دوسرا روپ نہیں پوچھا گیا
جی،
ادھار میں کوئی چیز بیچنا اور مل کے بیچنا تو جائز ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آڑتی کا تو یہ کام نہیں ہے دوا بیچنا، دوا تو کھاد جو اس کا ڈپو ہوتا ہے یا جو انڈسٹری مارکیٹ کے لوگ ہوتے ہیں وہ بیچ رہے ہوتے ہیں، آڑتی کیوں انوالو ہو رہا ہے؟ آڑتی اگر ادھار میں چیز مہنگی بیچ رہا ہے تو ٹھیک ہے بیچی جا سکتی ہے، اس کی اپنی دکان ہے یا کہیں سے لا کے دے کے بیچتا ہے،
اگر اتنا ہی معاملہ ہے،
اتنا ہی معاملہ ہے تو، لیکن اس سے اگلی بات یہ ہے کہ آڑتی پھر یہ بھی کہتا ہے کہ جو فصل ہے وہ مجھے ہی بیچنی ہے، فصل مجھے نہیں بیچو گے تو یہ ادھار نہیں ملے گی،
اور اس مارکیٹ کا اصول غالباً یہی بنا ہوا ہے،
اس طرح کا جو ٹرینڈ ہے یا چلن زیادہ ہے، تو یہ اگلا جو کام ہے وہ ناجائز ہوگا، پہلا کام جائز ہے، لیکن اگر کسی اور چیز کو اس کے ساتھ مشروط کر دیا جائے کہ مال ہمیں بیچنا ہے جب فصل آئے گی، تو اب ایسی شرط لگانا جائز نہیں ہے۔
اس اگر چاہے مارکیٹ ریٹ پر ہی خریدے وہ پھر بھی ناجائز ہوگا؟
دیکھیے ادھار کا مارکیٹ ریٹ تو ایک ہی ہوتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو عام دکان والے ہیں وہ اس کو جانتے نہیں ہیں،
ٹھیک ہے،
یہ اس کو ادھار کیوں دیں گے،
صحیح،
یہ آڑتی اس کو جانتا ہے، عرصہ دراز سے کام ہے،
ٹھیک،
تو یہ پھر اس کو ادھار بیچ کر ایک دوسرا فائدہ لینا چاہتا ہے،
یعنی ادھار میں کھاد خریدی ہے، اب آڑتی کو پیمنٹ کرنی ہے تو پیمنٹ کے بجائے جو ہے وہ مال سے اس کو کور کر لیتے ہیں،
پیمنٹ تو کرے گا،
ٹھیک،
یا مال سے واپسی ہوگی
جی،
لیکن شرط یہ ہوگی کہ مال یہی بیچنا ہے، کہیں اور نہیں بیچ سکتے،
ٹھیک،
کہیں اور جا کے مال بیچے گا پیسے تو جب بھی ملیں گے نا،
جی جی جی، تو اس کی اجازت باہر نہیں ہوگی۔ اگلی کال دیجیے۔
جی محمد زہیب اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے کسی کو نا سامان دیا تھا, ایک دوست ہے میرے, سیل کرنے کے لیے موبائل. تو سیل کرنے کے بعد انہوں نے پیمنٹ مجھے دینی تھی, لیکن وہ کہتے بھی رہیں گے آپ کو پیمنٹ دوں گا, لیکن پھر جب سیل ہو گئے فون تو انہوں نے پیمنٹ دینے سے نا انکار کر دیا بالکل. وہ بالکل بول رہے ہیں جی کہ آپ کے کچھ پیسے میری طرف بنتے ہی نہیں ہیں, جبکہ میں ان کو کلیئرلی بتا چکا ہوں کہ بھائی آپ اس طرح نہ کریں, یہ آپ کے پاس میری امانت تھی تو آپ پیسے واپس کریں. لیکن وہ کسی صورت بھی پیسے دینے پہ تیار نہیں ہو رہے. میں ان سے حلفن بھی پوچھتا ہوں کہ آپ قسم کھا لیں یا حلف دے دیں آپ کے آپ نے پیسے نہیں دینے, وہ لیکن وہ اس پہ بھی تیار نہیں ہے. تو مجھے سے پوچھنا ہے کہ اس کا حل پھر کیا ہے, کیسے اس مسئلے کو حل کیا جائے. بہت پرابلم ہے, 5.5 لاکھ روپے ہیں. تو آپ پلیز ذرا ان سے مفتی صاحب سے عرض ہے کہ اس کا حل بتا دیں, کہ پھر ان سے کیسے پیمنٹ نہیں دیں گے تو ان کا کیسے ان سے اس کو کلیئر کیا جائے. جزاک اللہ خیر.
زیب بھائی ہمیں آپ سے ہمدردی بھی اور دعا گو بھی, اللہ آپ کا مسئلہ حل کرے. جی مفتی صاحب کیا ارشاد فرمائیں.
دیکھیے حل اس کا کیا ہے یہ تو پہلے سوچنا چاہیے تھا. جب آپ ڈیل کر رہے تھے تو ڈیل کرتے وقت قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے اور طویل آیت مبارکہ ہے, اس میں قرض کا لین دین کرتے وقت یہ بتایا گیا ہے کہ اس پر گواہ قائم کر لیے جائیں. ساتھ ساتھ یہ بھی ترغیب دی گئی ہے کہ دستاویزات تیار کر لیے جائیں. تو آپ نے یہ دونوں کام نہیں کیے تو آپ پریشانی میں ہیں, مشکل میں ہیں. آئندہ کے لیے سبق حاصل کریں کہ آئندہ اگر ایسا کرنا ہو تو کوئی گواہ ہو, کوئی دستاویزات ہو, کوئی معاہدہ ہو, کوئی ریٹن اگریمنٹ ہو, تاکہ سامنے والا انکار نہ کرے. بعض اوقات سامنے والا دل کا برا نہیں ہوتا, اسے یاد ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ میں نے کوئی ڈیل کی تھی ایسی.
5.5 لاکھ روپے یاد نہیں آ رہا.
کاروبار کے اندر تو یہ معمول کی بات ہے, روزانہ اس طرح کئی ڈیلنگ ہو جاتی ہے تو یاد ہی نہ آ رہی ہوں. اور بعض اور ممکن ہے کہ وہ چیٹر ہو, جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہو. تو اب جہاں تک بات حلف کی ہے تو یہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے کہ حلف کون اٹھائے گا اور کون نہیں اٹھائے گا. تو فی الحال تو یہ ہے کہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں, آپ مدعی ہوئے, آپ کا ذمہ جو ہے شہادت پیش کرنا ہے. شہادت نہیں ہوں گے تو سامنے والا حلف اٹھائے گا کہ میں نے ایسی کوئی ڈیل نہیں ہوئی. تو حلف سے یہ کہ اس کی بات مان لی جائے گی. دنیا میں تو بری ذمہ ہو جائے گا لیکن آخرت کے اندر جو ہے وہ قابل مواخذہ ہوگا, اور جو حقیقت ہے اس کے مطابق وہ قابل مواخذہ ہوگا. اگر اسے لیے ہوں گے تو حساب دینا پڑے گا, نہیں لیے ہوں گے تو کوئی گرفت نہیں ہے.
اس سے بھی جو ایسا دبا لیتا ہے, مارکیٹ میں چیز عام ہے, بھولنے والی بات اپنی جگہ پر ہے, لیکن یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ سودا
انکار عام ہے.
جی
انکار بھی عام ہے.
انکار عام سے مراد یہ ہوتے رہتے ہیں,
اکا دکا ہوں گے.
اس سے مختلف فیلڈز ہیں, مختلف فیلڈز میں اس کا شاید ریشو مختلف ہو. بعض کام ایسے ہوں گے جس میں نہیں پایا جاتا ہوگا, بعض کاموں میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے. جیسے سونار لائن کو لیں تو اس میں بہت زیادہ یہ دیکھنے میں, بہت زیادہ سے مراد یہی کہ آئے دن سننے میں آتے رہتی ہیں ایسی باتیں. تو یہ جو اس طریقے سے دھوکہ دینے والے یا فریب دینے والے یا اس طریقے سے کسی دوسرے کا مال ناحق حاصل کرنے والے جو افراد ہیں, ان کو کیا نصیحت کی جائے, ان کو کیسے سمجھایا جائے, اور معاشرے میں جو اگر یہ چیز بڑھ رہی ہے, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ بڑھ رہی ہے, اس کو کیسے روکا جائے.
دیکھیے کما تو دین و تدان, آپ جیسا کریں گے آپ کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا.
ٹھیک,
اس طرح کے لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ ان کے ساتھ چیٹنگ ہی ہو, بیمار پڑ سکتے ہیں, پیسہ وہاں پانی کی طرح بہ سکتا ہے, کسی اور مصیبت میں مبتلا ہو سکتے ہیں. دنیا کے اندر بھی اس کے سزائیں ہیں اور آخرت کی سزا تو بہرحال ہے ہی ہے.
ٹھیک,
تو خوف خدا دل میں ہوگا تب برائی سے بچ پائیں گے. اگر دنیا کی لالچ ہوس تما اور بس جیسے بھی آئے انہیں اپنی ضرورتیں پوری کرنی ہے, یہ تو کوئی تہذیب نہیں ہے, تو بد تہذیبی ہے, تو جہالت کا دور دورہ ہو گیا, ایسی بات ہے. تو انہیں اصولوں کا پابند ہونا پڑے گا.
مفتی صاحب نے جیسے ارشاد فرمایا, مجھ کو بھی آپ سب کو بھی اس پہ غور کر لینا چاہیے کہ بہت ساری جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں شاید ہم اپنی زبان چلانے کی وجہ سے, چرب زبانی کی وجہ سے, یا زبان کا تیز ہونے کی وجہ سے, دیگر وجوہات کی بنا پہ ہم کسی کا ناحق حق, ناحق جو ہے کسی کا مال, کسی کی دولت, کسی کی جائیداد, کسی کا حق جو ہے وہ تلف کر دیں یا اس پہ قبضہ کر لیں. لیکن یہ یاد رکھیں مفتی صاحب نے جیسے فرمایا, آخرت کے دن جو ہے وہ جواب دینا ہوگا اور پھر چھوٹنا مشکل ہو جائے گا. اگر اللہ تعالیٰ کی گرفت ہو گئی تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں دینی احکام سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, ان پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
تاجر جو متقی ہو, جو سچ بولتا ہو, جو احساس کرے لوگوں پہ مجھے साथ।